مولا حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الفروج. انتهائی قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان سے مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو تسلسل بیانات کا چلا آ رہا ہے. اس میں آخری جو بیان تھا وہ اسی آیہ کریمہ پر تھا، اور نئے لوگوں کے ساتھ گفتگو تھی، اس پہرائے میں بات ہوتی آئے، اور جو وقت تھا اس میں میں یہ سمجھتا کہ اس میں تشنگی رہ گئی کہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یا مزید کچھ عرض کیا جا سکتا ہے جو میری سمجھ ہے اس میں. اور ایک تسلسل ہے جو اس ریکارڈنگ کا بھی ہے اور ایجادات کے استعمال پر ہے، جیسے سوشل میڈیا کی ایجادات ہیں، اس حوالے سے اس کی ریکارڈنگ اور لائیو کوریج بھی چلتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ. تو جو آخری بیان میرا انگلینڈ میں تھا اس کے ساتھ کچھ چاہتا تھا کہ کچھ چیزیں اور عرض کروں، لیکن وقت مختصر تھا، اور وہ بیان اپنی جگہ کوشش کی کہ مکمل ہو. تو یہ گزارشات بھی کوشش کروں گا کہ یہ اپنے حصے میں جامع ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کل من علیہا فان. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ میرے سامنے ہے، آپ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور آپ کے پروردگار کی ذات جو عظمت اور احسان والی ہے باقی رہے گی. فَوَيْلٌ عَلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ معزز سامعین کرام، پہلا حصہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے اس کو فنا ہونا، اور عمومی تصور جو فنا سے لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی عمارت ہے اور وہ منہدم ہو جائے تو اس کا ملبہ ہے، یا کوئی چیز جل جائے تو اس کی راکھ ہے، یعنی اس کا وجود کسی نہ کسی انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ ہاں، یا عمارت تھی یا اس طرح کا کچھ سامان تھا جو جل گیا. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال فرما رہے تھے کہ سلطنتیں گر جاتی ہیں لیکن عوام تو ہوتی ہے، محکوم ہو جاتی. دنیا میں جو حصہ بھی تباہی پر آتا ہے اس کے بقایا جات موجود ہوتے ہیں، وجود کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے. اور یہاں جب قرآن کریم لفظ فان استعمال فرماتا ہے تو اس کا جو معنی مفہوم اور تفسیر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ وہ راکھ بھی بقایا نہیں رہے گی، وجود ہی ختم کر دیا جائے گا، کچھ ہے باقی نہیں رہے گی. اس میں اس زمین و آسمان کو دیکھیں، سیاروں ستاروں کو دیکھیں، زمین پر بسنے والے حصوں کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے اس کارگاہ حیات کو پیدا فرمایا اور ایک تخلیق کا خوبصورت نمونہ ہے، اور ایک مربوط نظام ہے، اور ایک تسلسل ہے جب تک اللہ رب العالمین کو منظور ہے. اس میں بشر کا پیدا فرمانا اور اسے اتنا حصہ عطا فرمانا کہ وہ چوائس کر سکے، کہ وہ چاہ سکے، اپنی راہ کا تعین کر سکے. لیکن حقائق قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائے گئے ہیں اور تنبیہ بار بار فرمائی گئی ہے، نتائج مرتب ہونے پر حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، اقوام سابقہ پر بات فرمائی گئی ہے، عہد صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے سوالات جو پیش کیے گئے ان کے جوابات میں فرمایا گیا ہے. عمومی حصے جو زندگی کی ہیں اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ فرمائی گئی ہو. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات، اپنی یاد، اس میں ذات کا ذکر، اس کی کثرت، بے شمار پہلو جو ہیں وہ اللہ کریم نے بیان فرمائے. اللہ جل شانہ نے ایک بار کوئی حصہ بیان فرما دیا تو وہ کافی، لیکن جب مفسرین کرام اس بحث پر، اور خصوصی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس بحث پر بیان فرماتے ہیں کہ کسی حصے کا تکرار یا بار بار جو بیان فرمانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس حصے پر تنبیہ اس درجے کی ہے، اور اس درجے کا ارشاد ہے، اس کی اہمیت کا بیان ہے کہ کتنا اہم ہے یہ حصہ. تو اللہ کریم نے یہاں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے جس میں تیرا بسیرا ہے، جس میں تو رہ رہا ہے، جو عوارضات زندگی کی تکمیل اور اس کی تکمیل کے ذرائع یا اسباب ہیں، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ فانی ہے. اور عجیب حصہ جو ہے وہ یہ ہے، اور سوچنے کا اور سمجھنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اعمال جو اختیار کیے جائیں گے وہ رہ جائیں گے، انہیں فنا نہیں ہے، وہ رہ جائیں گے، وہ بارگاہ عزی میں جا کر پیش ہو، اس پر نتائج مرتب ہو. اس کی شان کریمی ہے کہ کسی کو بخش دے، اس کی شان کریمی ہے کس درجے کی بخش دے. اور اس اللہ جل شانہ کی ذات جس سوال پر، جس بات پر چاہے کوئی سوال فرما دے، اس کی اپنی شان ہے. لیکن اللہ جل شانہ کریم ہے، رحیم ہے، اور انصاف کے تقاضوں میں بھی رعایت فرماتے ہیں، سختی نہیں ہوتی، انصاف میں بھی رعایت فرمائی جاتی ہے مخلوق کی طرف. اور ہماری ایمان کی کمزوریاں ہمیں ان حدوں پر لے جاتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم سمجھ رہے ہیں، یا جو معاملات کو ہم اختیار کر رہے ہیں، یا جیسے ہم چاہ رہے ہیں، اس کارگاہ حیات کو ایسا چلنا چاہیے. اور دکھ ہوتا ہے جب مسلمان یہ سوال کرے کہ جی کفار بھی تو بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، اور ان اعمال پر آخرت میں یہ وعید ہے کہ انہیں سزا ہوگی، دوزخ ہوگی، کافر ہیں، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ اب لفظ کیا ہے لیکن مفہوم یہ بنتا ہے. اب عجیب دکھ کی بات ہے، بندہ سوچتا ہے کہ بحثیت بندے مومن، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندگی کا اتنا حصہ بھی نہیں ہمارے پاس رہا، اتنی انحطاط آ گئی اور اتنے ہمارے اعمال بد ہو گئے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. اب اس سوال کو معنی بعید پر لے جائیں تو کیا یہ مطلب نہیں اس کا بنتا؟ مجھ سے بھی سوال اس دورے میں بھی کچھ دوستوں نے کیا، اور وہ سوال کچھ اس انداز سے تھا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی بڑے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ان میں کئی لوگ ہیں جن کے بڑے اچھے اعمال، اور ان اچھے اعمال کے بدلے آخرت میں پھر بھی انہیں دوزخ میں جانا پڑے گا، تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میں سوچ رہا تھا اللہ کریم احسان فرمائے اور معاف فرمائے، کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم مومنین ہیں اور مسلمان ہیں، کاش ہمیں کلام ذاتی کی سمجھ آ جائے، کاش ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی سمجھ آ جائے، تو یہ سوال جو ہم کر رہے ہیں اسے تو اگر کھریدا جائے اور اس پر بحث کی جائے تو یہ تو اعتراض بن. تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا میں جس ملک میں بیٹھا ہوں اور اس ملک میں میں آؤں اور بہت اچھا میرا کردار ہو، یا کوئی آنے والا بہت شدید بیمار ہو، یا آنے والا کسی پہلو میں بھی دنیاوی زندگی میں بہتر حصے پر ہو، لیکن اس کے پاس ویزا نہ ہو، اس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو، تو یہاں جہاز سے اس کو امیگریشن والے اندر آنے دیں گے؟ تو فوراً مجھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، بالکل نہیں آنے دیں، وہ قانون کے خلاف. میں نے کہا یہاں دنیا کے قانون کی سمجھ آ رہی ہے، جو قانون قدرت ہے اس کی سمجھ نہیں آ. پھر بات یہ ہے کہ انسان کوئی عمل جو اختیار کرتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ بندہ مومن کو وہ بندگی کی وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اعمال اس لیے وہ اختیار کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا درکار ہے. اپنی عقل و خرد اپنے معاملات میں ان کا دخل نہیں کرتا, اس میں دیکھتا ہے کہ اسے اس میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی. تو میں نے کہا جو اعمال اچھے یا بہتر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم کو اعمال اختیار کر رہا ہے تو وہ بغیر مقصد کیوں بلا مقصد ہوں, کوئی نہ کوئی اس کا مقصود ہوگا. کیا پتا آپ کو کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگ مجھے اچھا گردانیں, تو اس کی شان کریمی ہے, وہ بے نیاز ہے, دنیا اس کی تعریفوں کے ڈھنڈورے پیٹنا شروع کر دیتی. وہ کسی اور مقصد کے لیے مخلوق سے کوئی بہتر عمل کرتا ہے, اللہ کریم دنیاوی مصیبت اس کے لیے اس سے ٹال دیتے ہیں, کوئی ایسے مسائل جن میں وہ گرنے والا ہے اس سے اس کو حفاظت مل جاتی ہے. اور اگر اتنے ہی اچھے اور بہتر اعمال ہوتے تو اللہ رب العالمین اسے ایمان نصیب فرما دیتے. اب یہ بات یا موضوع ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے یا اس سوال کو ڈھونڈنے کی ضرورت, اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم گرتے 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 کہاں جا پہنچے. تو اللہ رب العالمین جب بیان فرما رہے ہیں, اور یہی عرض و سما ہے جس میں ہماری خواہشات ہماری چاہتیں پنپتی ہیں, جس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا جو تعلق ہے اور اللہ جل شانہ سے جو بندگی کا رشتہ ہے اسے چھوڑتے ہیں اور عجیب حصوں میں اور عجیب سوچ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور مسبب الاسباب کا تعلق جو ہے وہ بعید ہو جاتا ہے. اور ان ایسے سوالات یا ایسی کفیت کو دیکھنا ہو تو صبح سے لے کر شام تک اپنے جتنے معاملات ہیں انہیں ہر کوئی خود دیکھے جانچے اور دھیان دے, شام کو اسے سمجھ آ جائے گی کہ آج دن بھر کے جو میرے معاملات تھے اگر اسے میں خود ترازو پر رکھوں اور وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے ہیں اس پر پرکھوں تو دن بھر میں جو کیفیت باسیت مسلمان باسیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باسیت بندگی جو میری حصے تھے جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا, شام تک کے امور میں ان کی حیثیت کیا اولیت کی تھی, تو بے شمار پہلو سوچوں سے لے کر عمل تک, سوچ تو ہوتی تو پھر بھی سمجھ آتی کہ جی غلط سوچا لیکن عمل اختیار نہیں کی, اور وہ ایسا کریم ہے کہ غلط سوچنے پر گرفت نہیں غلط عمل پر, اچھا سوچنا اور عمل میں نہ آ سکے اس پر اجر و ثواب دیتا ہے اور رضا عطا فرماتا. اور جس جہان کے لیے ہم اتنے عظیم تعلق اور مقصد حیات کو بعید رکھتے ہیں وہ فرماتا ہے اس کا تو کوئی راہ کبھی بقایا نہیں رہنا, یہی دنیا ہے. جس کے لیے اور جس کے لالچ میں جس کی جہت میں اور جس کے اس بہاؤ میں ہم اپنے آپ کو اس بہاؤ کے حوالے کر دیتے ہیں, یہ کہہ دیا جائے نا کہ دنیا بھا کر لے گئی, یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے کہ اگر بندہ بے اختیار ہوتا تو اس پر گرفت نہ ہوتی, اسے گناہ اور سزا کی بات نہ بیان فرمائی ہوتی. کوئی بھی وہ حالت جیسے آج ہم جواب دے دیتے ہیں, نہیں میں بڑا دکھ میں تھا یا میں بڑا غصے میں تھا تو مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوگی, اگر شریعت اسلامی کسی بات پر گرفت فرماتی ہے اور اس پر جزا و سزا کا بیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے اختیار کرنے والے کے پاس یہ چوائس تھی, یہ اختیار تھا کہ وہ کس پہلو کو اختیار کرے. اگر وہ بے بس ہوتا, لاچار ہوتا, اس کا اختیار نہ ہوتا تو دین اسلام تو بھوک سے مرنے کی کیفیت میں اتنا گوشت کھانے کی اجازت دے دیتا ہے سور کی بھی کہ زندگی بچ جائے. وہ گوشت کتنا سخت بیان ہے, حرام ہے حرام اور حرام ہے, پھر اس گوشت کا کتنا بیان ہے سختی کا. لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو اور زندگی اور موت کی کیفیت ہو تو اتنا گوشت وہ بھی کھایا جا سکتا ہے جس سے زندگی جو ہے وہ سلامت رہ سکے. اب یہ لاچار کی کیفیت کی حد اس میں بھی یہ رعایت بیان فرمائی گی. تو کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا کسی بھی اعمال بد کے بدلے میں کہ یہ عمل میں نے اس لیے اختیار کیا. اور اگر کوئی مجبور ہوتا تو عین اسی طرح اسے پھر رعایت ہوتی, چھوڑ دیا جاتا. تو اللہ کریم جب یہ بیان فرماتے ہیں نا کل من علیہا فان, تو بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ جس لالچ میں ہم ضائع ہو رہے ہیں اس کا تو وجود بھی نہیں رہے گا, بالکل ختم کر دیا جائے گا. لیکن جو اس کے لالچ میں اعمال اختیار کیے جائیں گے کیا وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہوں گے؟ وہ تو بقایا رہ جائیں گے. اور یہ دونوں پہلوؤں سے اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے, توفیق عطا فرمائے عمل صالح کی. تو عمل صالح کی کیفیت بھی تو بقایا رہ جائے گی, اسی پر انحصار ہے روز معاشر. حساب کتاب کس بات پر ہو؟ اگر دنیا میں کسی کی قسمت میں ہو تھا کہ اس نے کسی پر ظلم کرنا ہے اور کسی نے مظلوم ہونا ہے, تو مظلوم کو پھر رعایت کاہے کی اور ظالم پر پھر سزا کس بات کی؟ اس لیے یہ کوئی جواز نہیں ہے, یہ تعلق کی کمزوری ہے کہ بندہ غلطیوں کو جواز دیتا ہے. یہ پھر اپنے آپ کے ساتھ ایک اور زیادتی خود کر رہا. اور جب اس جہان نے ختم ہو جانا ہے اور اعمال نے رہ جانا ہے, اور یہ مانتے ہیں, اب جو گزارش میں پیش کر رہا ہوں بہت میں نے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے بیان میں کہ جسے عمومی طور پر سمجھا جانا جا سکتا ہو. عمومی الفاظ ہیں, ایک کیفیت اور ایک سوچ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ اس کی غلط یا صحیح کی عمومی سمجھ ہمیں نہیں ہے؟ جانتے ہیں, ایمان ہے, یقین کیوں نہیں ہے؟ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور آپ کے پروردگار کی ذات جو عظمت, اور وہ عظمت جو اسی کو سزاوار ہے. یہ دنیا کی بڑائیاں, دنیا کی طاقتیں, بلندیاں, یہ عارضی ہیں. جب اس دنیا ہی نے نہیں رہنا, جو مخلوق اس پر ہے اس نے ہی نہیں رہنا, وجود ہی ختم ہوں گے روز معاشر. جب سور پھونک دیا جائے گا تو روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے, تو اس وقت وہ سارے دعوے بھی ساتھ اڑ جائیں گے اپنی عظمتوں کے. اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ ذو الجلال والاکرام, وہ احسان کرنے والی ذات, وہ عظمت کی حامل, وہ ہیں جو اس کو سزاوار ہیں اور ہمیشہ وہاں کوئی کمی نہیں. اب اپنے اعمال کو اس ذات کے مقابل جس کی بلندی ہمیشہ کی ہے, جو رب ذو الجلال, اس کے مقابل میں ان پہلوؤں میں جا کر اختیار کرنا کہ جس کا وجود ہی نہیں رہنا. اور میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان میں اور اسی حصے پر بیان فرماتے ہوئے میں پڑھ رہا تھا, تو آپ نے ایک مثال دی کہ آج سائنٹسٹ اس بات پر پہنچے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ روز اول سے لے کر آج تک جو شخص بھی جتنا بولا وہ اس کا وجود فضا میں ہے اس بول کا. تو میں سوچ رہا تھا کہ بڑی باریکی میں نہ بھی جائیں تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو آج ہماری ایجادات ہیں کوئی ربط نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے. اور دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھا ہوا بندہ بات کر رہا ہے, اور جس آلے سے بات کر رہا ہے وہ بھی کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اور جو سن رہا ہے وہ بھی فزیکلی کسی چیز سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اس فضا میں ہی سے اس کے لیے گفتگو ہوا. تو کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ ہماری جو ایجادات ہیں, جو دنیا کی فانی جان کی فانی ایجادات ہیں, ان میں بھی اتنی استعداد ہے کہ وہ بغیر ربط کے, بغیر نظر آئے, بغیر کسی چیز کے اٹھائے, انہی فضاؤں میں سے ہوتی ہوئی بات ہمارے کانوں تک بھی پہنچ رہی. جب میں یہاں سے بولا, وہ دوسری دنیا کے دوسرے کونے پر جو بیٹھا فرد ہے اس کے کان تک پہنچ رہے. تو جو ہمارے اعمال ہم اختیار کر رہے ہیں ان کا وجود نہیں رہے گا. پھر اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے اور ان حصوں کی حقیقت سمجھ آئے, کیونکہ اللہ پاک جب فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور سورہ رحمان میں بے شمار دفعہ بیان آیا اس طرح, اور تم اللہ جل شانہ کی کس کس نعمت کا جو ہے وہ انکار کرو گے. تو اس سے مراد, اور بار بار بیان فرمانے سے مراد ہے کہ غور تو کرو. کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اختیار کیا, یہ لفظ میں یا یہ انا کیسے پیدا ہوئی؟ وجود ہے نا, اس وجود میں کوئی عقل بھی ہے, اس وجود میں کوئی طاقت بھی ہے, اور اس حیثیت یا وجود اس زندگی کی لمحات اور ان حصوں تک پہنچا کہ اسے سمجھ اور بیان کی قوت آئی, یہ سارا کہاں سے لیا؟ اور جس زمین پر اور جس آسمان کے سائے میں اور جس سورج کی روشنی میں اور جس جہان پر وہ سانسیں لے رہا ہے, وہ کس کا ہے اور کس نے پیدا فرمایا؟ تو کچھ ہے نہیں, اس کا احسان, اس کا کرم, اس نے پیدا فرمایا, اور اس کا احسان اور اس کا کرم اس نے رہنمائی فرمائی, اور اس کا کرم ہے کہ اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, شناسائی جاننے اور محبت اور قرب کی تڑپ کا دینا, یہ اس کا احسان ہے. یہ تڑپنا ہمارا کمال نہیں ہے, اس تڑپ کے لیے بھی پیدا کرنا یہ بھی اس کا احسان ہے. ہم جب عبادات کرتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے, کمزور لوگ ہیں, وہ کریم ہیں, ہمیں معاف فرمائے, تو ایک ایسی حصے ہمارے اس میں سوچ میں آ جاتے ہیں کہ اتنی تو عبادات میں نے کر لی ہیں. بلکہ یہ سوال, چونکہ پہلے بھی مجھے بہت موقع ملتا تھا کہ جتنے ملک میں یا بیرون ممالک میں میرے سفر ہوتے تھے, اس میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا, نئے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کے سوال جواب, تو بے شمار پہلو ہوتے تھے جہاں لوگ ذاتی باتیں بھی کرتے تھے. یہاں ملک میں پھر احباب ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نجی جو گفتگو ہے محفل میں پروگرام کے علاوہ بھی بیٹھتے تھے. تو باہر جب میں ہوتا ہوں تو پھر میں نے خود ہی سارے حصوں پر کام کرنا ہوتا ہے کہ بیان بھی خود ہی کرانا ہے, اور ذکر سے لے کر جو ذاتی معاملات اور گفتگو تک, وہ سارے حصوں تک, اور لطائف کی سمجھانے اور تربیت سے لے کر ایک ایک حصے تک, پھر میں خود ہی یہ ذمہ داری بھی ادا کرتا ہوں. تو جب اتنا قریب بیٹھنے کی اور سوال جواب کا موقع ہوتا ہے تو بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں اور بے شمار کیفیات بیان کرتے ہیں, تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سوالات میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ میں تو اتنا نیک اور میرا ورع اور تقوی, اور پھر مجھے بیماری کیوں ہے, پھر میرے مسائل کیوں ہیں, میرے معاملات جو ہیں وہ اعلیٰ کیوں نہیں ہیں. تو اس نقطے کی سمجھ آتی ہے, اللہ جل شانہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ یہ جو تجھے میں نے یاد کی توفیق, جسے تو کہہ رہا ہے نا کہ میں یاد کر رہا ہوں, یہ توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے. یہ جو سجدہ ریز ہو کر سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, یہ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہاں سے سیکھا؟ سجدے کا یہ انداز کہاں سے سیکھا؟ جس وجود سے سجدہ کر رہا ہے اور جو وجود کی طاقت صرف کر سے لا کر رہا ہے, وہ کہاں سے لایا ہے؟ تو شکرانے کی کیفیت سے ہی نہیں نکل سکتا کہ جب سے ہے, جب تک ہے, سجدہ ریز رہے اور تسبیح میں رہے, وہ شکرانے کی کیفیت سے ہی نہیں نکل سکتا. اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, باقی باتیں تو چھوڑ دیں. اب بات تعلق کی ہے نا, بات محبت کی ہے, اور وہ فرماتا ہے کہ مجھے اتنا یاد کر کے اس تمام چیزوں سے زائد و کثر سے. اور صوفیاء کیا بتاتے ہیں, مشائخ نے کیا تحریر فرمایا اور کیا بیان فرمایا کہ ذکر اور ذکر اس میں ذات کی کیا اہمیت ہے. پھر کسی اور موقع پر کسی نے سوال کیا اسی ذکر کے حوالے سے، تو اس کا متغیر چہرہ دیکھ کر تو میں سمجھا کہ اب یہ کہنا بھی چاہ رہا ہے اور لحاظ میں یا حیا میں کہہ بھی نہیں پا رہا، تو چلو اتنا لحاظ بھی اس کی محبت اور مہربانی ہے کہ جب یہ ساری عمومی عبادات اختیار کی جا رہی ہیں، فرائض میں بھی بندہ ہے، سنت نوافل میں بھی ہے، اور معاملات میں بھی غور کر رہا ہے، تو پھر اس ذکر کی کیا ضرورت؟ یہ کہا نہیں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو کیفیت ہے اور متذبذب چہرہ ہے، شاید یہ مجھ سے یہی سوال کر. تو میں نے عرض کی کہ گزارش یہ ہے، اللہ کریم قبول فرمائے عمل صالح، فرائض کے حصے، سنت نوافل، معاملات، ہر حصے میں اللہ توفیق دے اور قبول فرمائے. اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی نشانی ہے کہ بندہ عمل صالح اختیار کرتا چلا جائے. یہ بھی غلط فہمی رہتی ہے کہ جی میں جو ہے وہ سنت خیر الانام پر، یہ وہ توفیق دیتا ہے کہ بندے کو نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ بھی اس کی عطا کرا. تو جب بندہ یہ حصے اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اور اللہ جل شانہ کی شان کریمی یہ سارا کچھ خود عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی، پھر بھی معاف فرماتا ہے اور مزید اختیار کرنے کی توفیق دیا چلا جاتا، تو وہ جب محافل میں اور ان سوالوں میں اس طرح کے متذبذب چہرے دیکھتا ہوں تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ عمل صالح نصیب ہوئے معمولات زندگی میں، عبادات میں، ہر حصوں اللہ کریم راضی ہوئے، الحمدللہ اللہ کریم قبول فرمائے اور بخش دیں، چونکہ ہمارے اعمال سے ہماری بخشش نہیں ہے، نہ ہمارے اذکار سے ہماری بخشش ہے، بخشش اس کی رحمت سے ہے، الحمدللہ. میں نے کہا بہت اچھا، بہت اعلیٰ، لیکن یہ جو کیفیات قلبی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی رضا سے اور آگے اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. تو اس دنیا میں آ کر جب مقصد حیات کو دیکھو گے اور اللہ جل شانہ کے تعلق کے ذراؤ کو دیکھو گے، تو ان ذرائع میں جب تمہیں وہ حصہ نصیب ہو نا کہ اس کے قرب کی منازل نصیب ہوں جس حصے سے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کہیں اس طرف کا ککھ بھی مل گیا نا تو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوگا. اب بات سمجھ اور بات تعلق کی ہے، چونکہ اعمال صالح جو اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی سارے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو علوم ظاہر سے جن کی تربیت، اور جو کیفیات باطنی کے لیے عمل صالح ہے، چونکہ ہے تو یہ بھی ایک عمل اور صالح عمل، لیکن شعبہ کیفیات باطنی کا ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو قرب الہی کی منازل دیتا ہے. اور جب منازل کی بات آتی ہے تو اس سے مراد اپنی بلندی نہیں ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنا قرب اس درجے کا عطا فرما رہا ہے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ حصے سمجھیں. پھر یہ حصہ جو میرا رہ گیا تھا اس میں یہ بھی بات ایک تھی کہ یہ وہ تسبیح ہے کل من علیہا فان کی جو فنا فی اللہ کی، اسے بند رہا ہے، برداشت نہیں ہونا بند کر. یہ وہ تسبیح ہے جو فنا فی اللہ کی، اور ذکر کا ہر حصہ لطیفہ قلب سے لے کر ساتویں لطیفے تک کی کیفیات پر باپ دیکھ لیں، اور آپ رابطے کی کیفیت سے لے کر بالا منازل تک چلتے جائیں، ہر حصے پر کچھ نہ کچھ حصہ ایسا مرتب ہوتا ہے نتائج ظاہری میں بھی وجود پر کہ وہ ایسے اعمال اور صدق دل کی کیفیت عطا کرتا ہے کہ اند اللہ ان حصوں کو اور شرف مقبولیت اللہ کریم جو ہے وہ نصیب فرماتے. تو فنا فی اللہ کی جو کیفیت ہے، یہ جو آیا کریمہ کا ترجمہ ہے، یہ آنکھوں کے سامنے اور کیفیتوں میں اور سوچوں میں اور سمجھوں میں ایسے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ ہر شے اپنا وجود کھونا شروع کر دیتی. اور فنا فی اللہ کی کیفیت میں جب بندہ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ روشنی نہیں اندھیرا ہے, وہاں اندھیرے کا وجود بھی پھر مٹنا شروع ہو جاتا ہے, کچھ شے نہیں رہتی ہے, حتیٰ کہ اپنی ذات جو ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جاتی. اور اگر وہ منازل اور وہ کیفیات ہم بیان کر رہے ہیں اور ظاہری طور پر اختیار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مقدم دنیا ہے, تو بالکل اسی طرح جیسے نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے وجود, ہماری سوچیں, ہمارے دیکھنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا برائی اور بے حیائی میں مبتلا ہے, پھر یہی سمجھ ہے کہ یہ اسی طرح کی ادائیگی ہے جیسے نماز کی ادائیگی کے بعد میں میرے معاملات میں خرابی ہے, اور اگر اس کیفیت کے بعد پھر مجھے کسی اور کسی بندے سے کوئی مقصود ہے تو پھر مجھے پلٹ کر دیکھنا ہوگا کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کی نیت کیا ہے, اس پر میری محنت جو ہے وہ کیا ہے, سالک اور شیخ کا جو تعلق ہے اس میں تو کوئی نقش نہیں, میں اس طرف جو قدم اٹھا کر جا رہا ہوں اس کے پیچھے میری نیت کیا. چونکہ فنا فی اللہ کی جو کیفیت ہے یہ میرا آپ کا کچھ چھوڑتی نہیں ہے. اگر کہوں نا کہ ہاں میرا بھی پھر کچھ ہے تو پھر فنا فی اللہ کی کیفیت نہیں ہے. ہے کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ ذات باری تعالی ہے. کہ ہے ہی کچھ نہیں اور ہے کچھ تو ذات باری تعالی, یہ جا کر سمجھ آتی ہے بقا باللہ. اور اس کیفیت سے صوفی آشنا ہو اور یہ سمجھے اور اسے اختیار کرے اور پھر معاملات کو بدلے نہیں اور واپس اس طرف آنا شروع ہو جائے تو کیا اس پر دوہرا سوال نہیں آ جائے گا؟ عمومی سوال تو ہر ایک پر ہے نا, جی کہ فانی جان ہے, مخلوق ہے, جسے اس نے پیدا کیا, تم اس کی مخلوق کے بدلے خالق کا تعلق چھوڑ رہے ہو اور پھر جسے یہ کیفیت دے اور اس کیفیت سے آشنا ہو تو بہت بڑا اجر ہے. اور اگر اس کیفیت سے آشنائی کے بعد پھر وہ ان حصوں کو اختیار کرے, چونکہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے, ابتلا ہے, ہر کوئی امتحان گاہ میں ہے, چاہے وہ ذکر اذکار کے معاملات میں جس درجے پر بھی ہو. جب تک یہاں سے روانگی نہیں ہے, اور اللہ کریم مہربانی فرمائے, حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت تھے اور حضرت قاسم فیضات رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ اگر غور کریں تو آپ کو بھی یاد آئیں گے, مجھے تو بڑا واضح سا یاد ہے کہ یہ بیان فرماتے تھے, اللہ باخیر و عافیت اور جو کچھ عطا فرمایا یہ ساتھ لے جانے کی بھی نصیب فرمائے. تو ہمیں کہاں کیا غلط فہمی ہوگی جو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ میری یہ منازل ہیں اور اب تو میں تو بخشا بخشایا ہوں. اللہ کریم قرب عطا فرمائے, مہربانی فرمائے, جتنا بھی ذکر نصیب ہو جائے, جتنی بھی کیفیات نصیب ہو جائیں, یہ ادراک ضرور رہنا چاہیے کہ یہ بارگاہ عزتی کی بات ہے. اعمال میں جب دیکھنا ہے, اظہار کرنا ہے, تو حدود بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہو, ہما وقت کس کیفیت سے ہو, اپنا احساس رہے کہ میں کون. تو جب بندگی کو دیکھنے جاؤ گے تو وہاں نہیں دیکھنا ہوگا. پھر تیسری بات جو ملتی ہے سوالات کے ضمن میں وہ یہ ملتی ہے کہ جی حقوق اللہ تو اللہ کریم معاف فرما دیں گے, حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے, وہ ضروری ہیں. یہ ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ کی حضور سجدہ ریز جو نہیں ہوتا وہ کسی کی بھلائی کا سبب ہو سکتا ہے؟ ایک غلط فہمی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں عبادات سے بھاگنے کے لیے, بار محسوس کرتے ہیں نماز کے پڑھنے, روزے کے رکھنے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ امتحان سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے, حقوق العباد ہونا چاہیے. انسانیت مدد, انسانیت سیکھی کہاں سے, یہ رہنمائیاں کہاں سے ہیں؟ اور جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے اور جسے یہ احساس نہیں ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے, اسے حقوق العباد کا لحاظ کیا ہوگا؟ جن کے ساتھ رہ رہا ہے اور حالات کے زیر و بم ایسے ہیں کہ کبھی کوئی میرے کام آئے تو کبھی میں بھی تو اس کے کام آ جاؤں, اور جہاں سے صرف عطا ہے اور جس نے پیدا کیا اور جس کے حضور پیش ہونا ہے, جب وہاں کا لحاظ نہیں ہے تو پھر یہ جو ہم جولی ہے اور جس کے ساتھ رہنا ہے اس کا کس کا لحاظ ہوگا؟ اور اگر کوئی عمل اختیار کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لالچ ہی پھر ہو سکتا ہے, اس میں مفاد اپنا ہی کوئی ہوگا, پھر حقوق العباد کی بات نہیں ہوگی, ہو نہیں سکتا. یہ جسے اللہ جل شانہ کے احکامات کی پاسداری نہیں ہے اسے اس کی مخلوق کا لحاظ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین یہ حقائق مہربانی فرمائیں اور سمجھ رہے ہیں. تو ذکر کے لیے میں نے جہاں بھی بات کی, چاہے یہ سوالات تھے چاہے کوئی سوال نہیں تھا, عرض کیا کہ ہم اس کیفیت کو ذکر کی کو مضبوطی سے تھامیں, جیسے سانس لینا ہماری مجبوری ہے نا, اس طرح پورے شوق اور پورے جذبے سے اس کو پکڑ لیں کہ کوئی دن میرا اللہ اللہ اس کے بغیر نہ جائے. اور جو حصہ ذکر کا مقرر کرتے ہیں اور جتنا وقت مقرر کرتے ہیں اور جیسے ابتدا کرتے ہیں, کوشش کریں کہ وہ تسلسل آخر تک رہے, ذکر کے طریقے سے لے کر زندگی کے اختتام تک ہماری نیت ہو اور اس عمل کے لیے پورا مجاہدہ کیا جائے کہ وہ رہے. پھر اسی آیہ کریمہ کا ایک ایسا پہلو عرض کرتا ہوں, اور اپنے اس جو عرض کی ہے ذکر کرنے کے حوالے سے, کہ جب اللہ جل شانہ کے لیے ذات کو فنا کرو گے نا تو پھر بقا نصیب ہوگی, کیونکہ فنا فی اللہ کے بعد جو مراقبہ ہے وہ بقا باللہ ہے, اور جو کچھ ہے اسی کے بقا رکھنے سے بقا ہے. اور یہ دار فانی اگر مقدم ہے تو پھر اپنے لیے مصیبت کا بنانا ہے, اور اگر اللہ توفیق دے مہربانی فرما دے اور اس کی ذات میں فنا نصیب ہو جائے تو پھر بقا ہی بقا ہے, پھر حیات ہی حیات ہے, پھر جو موت ہے یہ بھی حیات کے رستوں کو نہیں کاٹ سکتی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے غلط فیصلوں کے پیچھے ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے, ایسا نہیں ہو. کوئی سبب بن رہا ہے کسی مشورے کا, کوئی سبب بن رہا ہے کسی غلط حالت میں جانے کا, اس کے پیچھے ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے تو جب دعوت دی جاتی ہے ذکر کی, عبادات کی, دین کی تبلیغ کی جاتی ہے, تو بہت خوبصورت الفاظ اور بہت خوبصورت انداز پر بھی لوگ نہیں مان رہے ہوتے, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں اتنی دفعہ اس کو عرض کیا یہ بات نہیں مان رہا, تو میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ آپ نے تو دعوت دی ذکر کی, خوبصورت انداز سے رکھ دیں, اپنی ذات کو بیچ میں مت ڈالیں, سب سے پہلے اپنے آپ پر جو ہے دین کا نفاذ ہے اسے کریں, پھر مخلوق تک پہنچائیں. سارے سبب کر لیے اور وہ اللہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا, تو میں نے کہا ہمارا کام پورا ہے, جہاں تک ہو سکے عرض کرتے جائیں گے. اب اس اختیار کرنے کا انحصار اس بندے اور اللہ کے ماں بہن جو تعلق ہے اس پر. ہم کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, اللہ کو منظور ہے کہ وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو بھی صحیح یا کہ نہیں؟ تو اس سجدے ریز ہونے کا انحصار بھی تو اس بندے اور مالک کے درمیان جو رشتہ ہے اس پر. تو اپنے معمولات میں ذکر کو مضبوط کریں, چاہے کسی درجے پر بھی آپ بیٹھے, اسباق کے کسی حصے میں بھی آپ ہیں, ضروری ہے کہ پوری محنت کی جائے, صدقے دل سے محنت کی جائے. یہ فانی جہان ہے, اس نے نہیں رہنا. معاملات کی وجہ سے جب عبادات چھوڑی جاتی ہیں تو معاملات بڑھتے ہیں, مصیبتیں بڑھتی ہیں, تنگیاں بڑھتی ہیں, گھٹتی نہیں. اور جب معاملات دنیا کو رد کر دیا جائے، جب اللہ جل شانہ کی طرف جانے کا رستہ سامنے آئے، تو یہ بھی پھر ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے؟ اور یہ کیفیات وہ شعبہ ہے کہ قرب الہی کی منازل اس کیفیت سے سبب فرمایا، جس کا تسلسل صدری علوم کے تحت سینہ اثر صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ اور اللہ نے احسان فرمایا کہ ان صدیوں کی دوری کے باوجود اللہ نے ایسی ہستیاں عطا فرمائیں جو آج کے اس دور میں جب مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کے جو اعمال ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں اور ان پر آخرت میں سزا کیوں ہے، اس دور اور اس انحطاط میں آ کر بھی فنا فی الرسول کی کیفیت سے آشنائی نصیب ہوئی، بڑا احسان ہے۔ بے شک ہر آنے والا لمحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد آ رہا ہے کمزوری کا آ رہا ہے۔ وہ بزرگ صحیح صدا لگاتے تھے جو روٹیاں بیچتے تھے کہ جو تازی ایک کی اور باسی دو کی۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ باسی دو کی اور تازی ایک کی، حضرت اس کو بدلیں، تازی دو کی فرمائیں اور باسی ایک کی فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیسے یہ میں کہہ دوں جبکہ وہ ایک وقت اور قریب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی قیمت کم کیسے کہہ دوں، وہ تو قیمتی ہے۔ اور یہ جو 70-80 کی دہائی میں ایک صدی بدلی، اس کی انحطاط آپ دیکھ لیں۔ ہم عمر جو ہیں، ہمارے سے جو بڑے ہیں انہیں تو ہم سے بہت زیادہ اندازہ ہوگا، ہمارا جو عمر کا حصہ ہے اس کے جو لوگ ہیں، ہمیں یاد ہے کہ قدریں جو ہیں بڑوں کے ساتھ عزت کی، آبرو کی، گفتگو کے انداز کی، بیٹھنا اٹھنا، لحاظ، بڑا چھوٹا، غلطی کوتاہی، اچھائی برائی، کتنے پیمانے تھے ہماری اسی معاشرے میں، ہماری انہی گھروں میں، انہی عزیز داریوں میں کتنی خوبصورتی تھی اور کتنے لحاظ تھے۔ آج کیا ہے؟ کم عمری میں کچھ خطا نہ بھی ہو تو بڑا آ رہا ہو تو ایک خوف ہوتا تھا کہ بڑے ہیں، ادب تھا، لحاظ تھا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی بات پر ناراض نہ ہو۔ اب اسی عمر کو جب خود پہنچے ہیں اور وہ بچے جن کی عمر میں ہم ڈرا کرتے تھے، اب ان سے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہیں کچھ کہہ دیا تو یہ مجھے آگے سے میرے گلے نہ پڑ جائے۔ تو کیا یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ بے شک ہر آنے والا لمحہ انحطاط کا ہے، لیکن جو کچھ دین اسلام بیان فرما رہا ہے اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تسلسل، ان تمام انحطاط کے باوجود اگر محفوظ ترین کو مقام ہے تو وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آج اتنی صدیوں کی بات ہے، اس سے کئی گنا اور صدیاں بھی ہو جائیں، اللہ اللہ کا اختیار کرنے والا جو مسافر ہے اس کی منزل پھر فنا فی الرسول نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ان وقت کی دوریوں کو لے کر اگر ہم کہیں کہ اس کے سبب غلطیاں ہیں تو یہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ ہوگا۔ انحطاط ضرور ہے، ان درجوں کی بات اور ہے، وہ بلندیاں اور ہیں، لیکن جب یہ حق موجود ہے اور روز معاشر تک موجود ہے تو پھر امتحان کیا ہے اگر دوسری طرف کا رستہ نہ ہے؟ تو یہ حق موجود ہے، دین کا ہر شعبہ موجود ہے، کوئی ایک نقطے کی زیر زبر کی کمی نہیں ہے اور روزے معاشر تک رہے گی۔ اور جب اس کا حصہ نہیں رہے گا تو پھر یہ عالم خلق ہی نہیں رہے گا، پھر وہ حقیقی جو کل من علیہ فان، وہ کیفیت پھر وارد ہو جائے گی۔ اور اگر اس انحطاط کو ہی سبب سمجھ کر ہم اسی میں بہہ چلے جا رہے ہیں اور اس پر شریعت اسلامی کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس فیصلے کا جو قوت تھی جو ہم نے نہیں اختیار کی۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توفیق عطا فرمائیں کہ یہ جو لطائف جنہیں ہم عمومی بات کرتے ہیں اور جن مراقبات کی بات کرتے ہیں کبھی معاشرے میں نکل کر دیکھیے گا. جس طرح لطائف کرتے ہو, جس طرح لطائف کا بتایا گیا ہے, جس طرح تسبیحات کا بتایا گیا ہے, جیسے مراقبات و منازل کا بتایا گیا ہے, اور اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں کیا تبدیلیاں رونمائی ہوتی ہیں, معاشرے میں پھر کر دیکھو کہاں کہاں اس کا بیان ملتا ہے, تو اس کا احسان, اس کا بہت شکر ہے اس نے اپنی ایسی ہستیوں تک ہمیں رسائی عطا فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر اس وقت کو ضائع نہ کریں, محنت فرمائیں, باقاعدگی کریں. اور اسباق کا لالچ اس حصے میں تو سمجھ آتا ہے, اللہ کا قرب ہے, شمار کے حصوں میں لے کر جائیں گے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ میرے تو جتنے منازل ہیں. اگر اس کا لالچ, کیفیات کی بلندی کا لالچ اور منازل کا لالچ اگر اس حصے میں ہے کہ اللہ کے قرب کے ذریعے, پھر اور بات ہوتی ہے. لیکن عمومی طور پر جب ہم لے لیتے ہیں نا, میرے اسباق اتنے ہیں, فلاں سے میرا تعلق ہو, یہ کیفیت ہو, اور میرے سبق جو ہیں اور بڑھ جائیں, آج میرا یہ سبق ہو گیا, آج میرا یہ سبق ہو گیا, جب ان اسباب کے سلوک کو شمار کے لیے لینا شروع کر دو گے تو پھر نقصان ہے. اس لیے کہ شمار رہ جائے گا اور بندہ جو ہے وہ برزخ منتقل ہو. راسخ حصے اللہ قبول فرمائے تو وہ ساتھ جائیں گے, اور راسخ نہیں ہوں گے فقط شمار ہو جائے گا تو شمار رہ جائے گا. تو اس کی تو شان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ زندگی بھر میں کوئی ایک تسبیح وہ قبول فرما لے تو اس کی بخشش کو کافی ہے. بات اس عظمت کی نہیں ہے, بات اپنی طرف کی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا اختیار کرتے ہیں. پھر جب لطائف کی اور مراقبات کی اور اس پورے سلوک پر بات آتی ہے نا, تو اسے ایسا بھی نہ سمجھا کریں کہ لطیفہ قلب اختیار کیا ہے تو یہ جب شروع کیا وہی پہلا سبق ہے. یہ دنیا کی سیڑھیاں نہیں ہیں, یہ قرب الہی کی منازل, اور ہر منزل ہر لطیفے کے اندر جو وسعت ہے ہماری زندگی, تو کیا زندگیاں لگا دیں تو اس حصے یا اس ایک سبق کی جو وسعتیں ہیں یا اس ایک سبق کی جو کیفیتیں ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی. جب کریں اسی شوق اسی محبت سے کریں, اور جتنا راسخ ہوتا جائے گا اتنا ثبوت آئے گا کہ بندہ اتنا کھرا اور سچا ہوگا اپنے آپ کے ساتھ. لوگوں سے کیا بولتا ہے, یہ بات بعد کی ہے, غلطیاں کوتاہیاں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا جھوٹ اپنے آپ سے بول رہے ہوتے ہیں, اپنی ہر خرابی کو ہم خود جواز دے رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ لطائف مضبوط ہوں گے تو ہر لطیفے پر عجیب بات ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا احسان فرمایا. تاریخ تصوف میں کیفیات تحریر میں نہیں ملتی, اللہ کریم نے ہم جیسے نالائقوں کے لیے یہ سبب بھی فرما دیا. کھولو تو صحیح اپنی کتابیں, ایک دفعہ پڑھو تو صحیح, لائبریریاں کھنگال دو, کتب کے انبار لگا دو, شعبہ تصوف کی تحقیق میں ان پانچ سات صفوں کی جو پمفلٹ ہے اس کے مقابل میں بھی ڈھونڈ لانا, لائبریریاں کھنگال دو گے, کیفیات تحریر میں نہیں ملیں گی. اشارہ ہوگا, اجمالی گفتگو ہوگی, مبہم بات ہوگی, جس کو سمجھنے کے لیے بھی پھر اس درجے کا صوفی ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب تحریر نے لکھا. اتنا آسان کر دیا ہے, آنے والے کو, نئے آنے والے ساتھی کو آپ وہ کتاب دے رہے ہیں جو کنوز دل ہے, رموز دل ہے, وہ کہنے یہ پڑھ. ابجد نہیں جانتا اور کس سطح تک کی کیفیات اس کے لیے اسی کی زبان میں سہل انداز میں تحریر میں موجود ہے. تو دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, اپنے حصے کی اس ذمہ داری جو فقط ذات ہی کی نہیں ہے, آگے مخلوق تک پہنچانے کے, اس کی ادائیگی کو ہم وقت اپنے سامنے رکھیں. مرکز میں آتے ہیں تو کوشش کیا کریں نفلی معتکف کی حیثیت سے وقت بسر ہو, معمولات زندگی میں بھی اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ ہمیں یہ سفر سمجھ آ جائے اور مسافر کی کیفیت نصیب ہو. اللہ کریم میرا آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.